سید عبد الرحمن کواکبی فرزند شیخ احمد بہائی بن محمد ابن مسعود سن 1271 ہجری 1894 عیسوی کو حلب شہر میں پیدا ہوئے۔ کواکبی کے والد ایک عظیم دانشور تھے اور ان کی والدہ سیدہ عفیفہ انطاکیہ کے مفتی کی بیٹی تھیں جو شام کے مشہور علماء میں سے تھے۔ کواکبی دراصل ایرانی تھے، چونکہ ان کی نسل شیخ صفی الدین اردبیلی سے ملتی تھی اور شاہ اسماعیل صفوی کے بزرگوں میں ان کا شمار تھا۔ جب کواکبی 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کے والد نے انہیں انطاکیہ ان کی خالہ کے پاس بھیج دیا۔ 3 سال انطاکیہ میں رہنے کے دوران ترکی زبان سیکھی اور پھر حلب لوٹ آئے، جہاں انہوں نے فارسی زبان بھی سیکھی اور حلب کے ایک کواکبیہ مدرسے میں جہاں ان کے والد سربراہ تھے اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ کواکبی نے ترک ادیب استاد خورشید سے علوم جدید حاصل کیے۔ فارسی اور ترکی زبان کا مکمل علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ استنبول سے شائع ہونے والے ترکی زبان کے اخباروں کے ذریعے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی طرز فکر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب وہ فرات حکومتی اخبار جو ترکی اور عربی میں شائع ہوتا تھا کے مصنفین کی کمیٹی میں شامل ہوئے تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ پھر انہوں نے حلب شہر کے پہلے عربی میگزین الشہبہ کی بنیاد رکھی، جس میں وہ عثمانی سلطان عبدالحمید کی کھلی تنقید اور شام کے باشندوں کے سیاسی حقوق کی حمایت کرتے تھے۔ 15 ایڈیشن شائع ہونے کے بعد عثمانیوں کی طرف سے اس پر پابندی لگا دی گئی، لہٰذا کواکبی بیروت اور استنبول سے شائع ہونے والے اخباروں میں سامراج اور ظالم حکام کے خلاف مقالے لکھنے لگے اور آفیشل جرنل کے سربراہ اور تعلیمی اقتصادی اور تجارتی اداروں کے رکن بنے۔
وہ 1855 میں پیدا ہوئے اور 1902 تک زندہ رہے۔ وہ ایک عرب تھے، ایرانی تھے، سید تھے، حلب میں رہے لیکن صفوی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایرانی حکمرانوں کا سلسلہ ہے اور شاید اس حقیقت کی خبر کچھ ہی لوگوں کو ہو۔ وہ عرب دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں تھے جبکہ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ چیز اسلامی امور میں عرب و ایرانی پہلوؤں کی اہمیت نہ ہونے کی غماز ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا دائرہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ان کا مشن، جیسا کہ میں نے مسیرۃ التقریب نامی کتاب میں ذکر کیا ہے، مسلمانوں کو بے عملی سے دور رکھنا تھا، اور اسی لیے وہ تمام ایرانی عرفا اور علماء سے ملاقات کرتے ہیں جن میں جلال الدین رومی کا نام بھی شامل ہے۔ بے عملی و پسماندگی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ تمام اسلامی مسائل کی جڑ ہے۔ انہوں نے اس بے عملی و جمود کے خاتمے کے طریقوں کا اپنی کتاب ام القرا و قبائح الاستبداد میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ استبداد فکری جمود میں مبتلا کر دیتا ہے۔ استبداد یا آمریت صرف سیاسی و اجتماعی لحاظ سے ہی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ انفرادی طور پر بھی اگر کوئی استبداد و آمریت کا شکار ہو جائے تو اس کی فکر میں جمود پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کی بات سننے پر تیار نہیں ہوتا۔ یہ صفت اس کے گھرانے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ فکری جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔
سن 1886 عیسوی میں ایک آرمینین وکیل نے حلب کے ترک حاکم پر حملہ کیا۔ عثمانی ترک حکومت نے بھی اپنے مخالفوں پر مختلف طریقوں سے حملہ کر دیا۔ کواکبی اور بہت سے دیگر شامی بھی اسی سلسلے میں گرفتار ہو گئے۔ قید سے چھٹنے کے بعد ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہوا اور حلب کے بلدیہ کے سربراہ منتخب کر دیے گئے۔ 1892 میں حلب کے تجارتی ادارے کی سربراہی، 1894 میں حکومتی زمینوں کے بیچنے کی کمیٹی کی سربراہی جیسے عہدوں پر فائز ہوئے، اور ان کو موقع ملا کہ عثمانی حکومت اور ان کے شامی پٹھوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ جب کواکبی کو ترکوں سے مزاحمت میں پریشانی پیش آئی تو وہ 44 سال کی عمر میں مصر روانہ ہو کر وہاں کے آزادی طلب اور روشن فکروں کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے المؤید اخبار میں اپنے افکار کی اشاعت کی اور طبائع الاستبداد و مسار الاستبعاد اور ام القرا کتابیں بھی شائع کیں۔ مصر میں بھی اپنے شامی دوستوں رشید رضا، محمد کردلی اور طاہر الزہراوی سے ان کی ملاقات رہتی تھی۔ سن 1901 میں مصر کے حاکم عباس خدیو کی جانب سے ان کو عباس دوم کی خلافت کے لیے مختلف اسلامی بلاد کے حکام سے دستخط لینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے ذمہ داری کے تحت حجاز، یمن، سوڈان، زنجبار اور ہندوستان کا سفر کیا اور ان علاقوں کے مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی حالات سے آگاہ ہوئے۔ مصر لوٹ آنے کے بعد المنار کمیٹی کے رکن بن گئے۔ وہ اپنے مقالوں اور کتابوں کی بنا پر اسلامی روشن فکر کے طور پر بہت مشہور ہوئے۔ 14 جون 1902 میں قاہرہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔
وہ بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے، لیکن بدخواہوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں بادشاہ نے سزائے موت کا حکم دیا، جس سے وہ کسی طرح سے بچنے میں کامیاب رہے اور مصر بھاگ گئے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے مختلف علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا۔ وہ ہندوستان گئے، حجاز گئے، جاوا گئے، سماترا گئے، صومالیہ اور ایتھوپیا بھی گئے اور مسلمانوں کو فکری جمود سے نکالنے اور اس کے اسباب جاننے کی کوشش کی، اور پھر مصر واپس آ گئے اور اپنی وفات تک مصر میں قیام پذیر رہے۔ حيث سمه اعوان السلطان عبد الحميد الثاني وبتدبير
من شخص معروف في البلاد كان يعمل باسم ابو الهدى الصيادي۔ تقریب اور اتحاد مذاہب کے سلسلے میں کواکبی کے افکار کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کواکبی نے اپنے تحریر کردہ مقالوں اور کتابوں میں اس دور کی خلافت اور اسلامی دنیا پر تنقید کی اور اس کے راہ حل بھی پیش کیے، اور دوسرا حصہ ان کے سفر تھے جس میں انہوں نے عالم اسلام کی مشکلات کو قریب سے محسوس کیا۔ طبائل استبداد میں اور ام القرا کتابوں کے ذریعے ان کی ذہنیت کے بارے میں مکمل علم ہو جاتا ہے۔ طبائل استعداد میں انہوں نے المؤید اخبار میں شائع ہونے والے مقالے اکٹھا کیے ہیں، جس میں انہوں نے سامراج کے نقصانات کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ معاصر عرب ادب میں پہلی سیاسی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ظالم حکومتوں کی مذمت کی ہے اور عالم اسلام کی سربراہی کے لیے عثمانی خلفاء کی عدم صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔
وكتاب طبائع الاستبداد ترجم الى اللغه الفارسيه وكان له
قبائح الاستبداد کا فارسی میں ترجمہ ہوا، اور اس کتاب نے ایران میں آئینی تحریک میں کافی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس میں مختلف مسائل اور عالم اسلام کے امور پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حلب میں ایک کتاب عربی میں لکھی جاتی ہے اور پھر اس کا ترجمہ فارسی میں ہوتا ہے، اور اس کتاب کے اثرات ایران میں نظر آتے ہیں۔ دوسری کتاب ام القرا ہے، جو دراصل ایک تصوراتی کانفرنس کے ذکر پر مشتمل ہے، جس میں تمام اسلامی فرقوں کے مندوبین شریک ہوتے ہیں تاکہ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان کیوں پسماندگی کا شکار ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، مسلمان کیوں پسماندگی کا شکار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کانفرنس میں مختلف جوابات پیش کیے گئے، ہر ایک نے مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب کا ذکر کیا، اور اس طرح سے اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی اسلامی تہذیب کی عظمت رفتہ کی واپسی کے اسباب اور طریقوں پر مکمل طور پر روشنی ڈالی جائے۔ تخلف المسلمین وکیفیت عودت المسلمین الی سابق عزتهم وحضارتهم۔
وعندما يستعرض الشخص مؤلفات عبد الرحمن الكواكبي يجد مؤلفين۔
عبد الرحمن کواکبی کی کتابوں پر نظر ڈالنے سے دو اہم کتابوں پر خاص طور سے توجہ مبذول ہوتی ہے، ایک ام القرا ہے اور دوسری فضائع الاستبداد۔ ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، جیسے صحائف قریش، العلم للہ، الانصاف وغیرہ، لیکن یہ ساری کتابیں ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کے گھر سے چرا لی گئیں، لیکن یہ دونوں کتابیں بچی رہیں۔ البتہ اس میں ڈاکٹر محمد امارا کی زحمتوں کا بڑا ہاتھ رہا، جنہوں نے ان دونوں کتابوں پر تحقیق کی اور انہیں قاہرہ میں نشر کرایا۔
تحقیق و اعداد هذين المؤلفين ونشرهما في القاهره۔
انہوں نے عثمانی خلافت پر تنقید کے علاوہ مشروطہ سلطنت کو اسلامی دنیا کی مشکلات کا حل قرار دیا ہے۔ بہت سے دیگر مسلم مفکرین کی طرح وہ بھی مسلم امہ کی اسلامی تعلیمات سے دوری کو اسلامی تہذیب کے خاتمے کی اصل وجہ سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ تفرقہ اور مسلمانوں کے انحراف کی جڑ ظالم حکومتیں اور خصوصاً وہ ظالم حکومتیں ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ حکومتیں مسلمانوں کی صلاحیتوں کو سرکوب اور ان کی سوچ کو محدود کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدا نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے اور قرآن نے ان لوگوں کو کلمہ توحید کے گرد اکٹھا رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ظالم طاقتوں اور ان کے پٹھوؤں کی بلہوسی نے شرک اور دینی مفسدہ کا موقع فراہم کیا ہے۔